اختلاف اللفظ مع اللفظ هو كون الفاظ العبارة من واد واحد في الغرابة والتأهل كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف لما أتي بالتاء التي هي أغرب حروف القسم أتي بتفتأ التي هي أغرب أفعال الاستمرار. آخری صنعت محسنات لفظیہ میں سے جس کو یہ بیان کر رہے ہیں اس کا نام ہے ائتلاف اللفظ مع اللفظ. ائتلاف اللفظ مع اللفظ, لفظ کا لفظ کے ساتھ متحد ہونا, یعنی لفظ کا لفظ کے ساتھ موافق ہونا, ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ موافق ہونا, یعنی ایک جیسے لفظوں کو لے کر آنا. تو یہ کسے کہتے ہیں ائتلاف اللفظ مع اللفظ؟ کہتے ہیں ہوا کون الفاظ العبارت من واد واحد, وہ عبارت کے الفاظ کا ایک ہی وادی سے ہونا ہے. من واد واحد ایک ہی تو کہتے ہیں ائتلاف اللفظ مع اللفظ یہ ہے کہ آپ کی عبارت کے الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی وادی سے ہوں, یعنی ایک ہی قسم کے ہوں. ایک ہی وادی سے کیا مانا؟ ایک ہی قسم کے ہوں. فی الغرابتی و تأہلی, غرابت آپ پڑھ چکے بھائی, لفظ کا غیر مانوس ہونا بھائی, جس کے معنی کا پتہ نہ چلتا ہو یا کم استعمال ہوتا ہو, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک ہی وادی سے ہونا, فی الغرابتی و تأہلی, غیر مانوس ہونے میں, و تأہلی اور مانوس ہونے میں. تأہل کا کیا معنی ہے؟ مانوس بھائی. تو یعنی اگر آپ الفاظ لائے ہیں مانوس قسم کے تو باقی لفظ بھی اسی طرح کے مانوس الاستعمال الفاظ لاتے ہیں, اور اگر کچھ لفظ کس قسم کے لائیں آپ غیر مانوس الاستعمال تو پھر دوسرے بھی اسی طرح کے غیر مانوس الاستعمال الفاظ آپ لے آتے ہیں. کقولہ تعالی, جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے تاللہ تفتأ تذکر یوسف, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سے جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بڑی کثرت سے یاد کرتے اور ان کی یاد میں روتے رہتے تھے بھائی, روتے رہتے تھے. تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے انتہا درجے کی محبت تھی, تو لہذا ان کو یاد کرتے اور روتے رہتے, اور رونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان کی فکر تھی کہ یہ تو چھوٹا ہے, مجھ سے جدا ہو گیا, پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھ چڑھتا ہے, اور معلوم نہیں اس کا ان کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے یا سلامت نہیں رہتا. تو زیادہ غم ان کو اس بات کا تھا, اس وجہ سے ہر وقت روتے رہتے تھے بھائی. تو دیکھیے وہ جب روتے رہتے تھے تو بیٹے ان سے کہہ رہے ہیں بھائی, باقی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا وہی کہہ رہے ہیں اپنے والد سے تاللہ تفتأ تذکر یوسفا, کہ تاللہ خدا کی قسم تفتأ, یہ تفتأ وہی بھائی افعال ناقصہ میں آپ نے پڑھا ہے ما فتئ اسی سے مضارے ہے, سمجھ میں آیا؟ اور ما فتئ کے شروع میں حرف نفی تھا ما, تو یہاں پر بھی حرف نفی ہے لیکن محذوف ہے, اے لا تفتأ, لا تفتأ. اور ما فتئ کا کیا معنی تھا؟ ہمیشہ ہمیشہ مسلسل. تو وہ بیٹے کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف, کہ خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے, یعنی ان کو یاد کرتے کرتے اپنے آپ ہی کو ختم کر لیں گے آپ. تو لما اتی بتا التی ہی اغرب حروف القسم, جب لایا گیا تا کو جو کہ سب سے زیادہ غریب ہے حروف قسم میں سے, جب اس کلام کے اندر کس کو لایا گیا؟ تا کو. تاللہ, دیکھو قسم کے لیے تو واو بھی استعمال ہوتا ہے, واللہ با بھی استعمال ہوتی ہے, باللہ وغیرہ, لیکن سب سے کم کیا استعمال ہوتی ہے؟ تا, سب سے کم. تو جب اس جب تا کو لایا گیا التی ہی اغرب حروف القسم, جو قسم کے حروف میں سب سے غریب ہے یعنی سب سے کم استعمال ہوتی ہے, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو التی ہی اغرب حروف القسمی، جو حروف قسم میں سب سے کم استعمال ہوتی ہے، تو اتی ابھی تفتا او، تو اس کے ساتھ اس کی مناسبت سے پھر تفتا او فعل لایا گیا، التی ہی اغرب افعال الاستمراری، جو افعال استمرار میں سب سے زیادہ غریب ہے، یعنی استمرار کو بیان کرنے کے لیے جسے سب سے کم استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھو مناسبت ہے ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ، جب قسم کے لیے تا استعمال کی گئی جو سب سے کم استعمال ہونے والی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ استمرار کے لیے جو فعل لایا گیا وہ بھی اس کی مناسبت سے وہ والا لایا گیا جو سب سے کم استعمال ہوتا ہے۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا، یہ ہے ائتلاف اللفظ مع اللفظ، لفظ کا لفظ کے ساتھ اتحاد بھائی، اور اس کے ساتھ موافقت۔ خاتمۃ سرقۃ الکلام انواع منہا ان یأخذ الناثر او الشاعر معنا لغیرہ بدون تغییر لنظمہ کما اخذ عبد اللہ بن الزبیر بیت معنی ودعاہما لنفسہ۔ خاتمہ آیا ابے، خاتمہ یاد رکھیے، یہ خاتمہ فن ثالث یعنی علم بدیع ہی کا حصہ ہے بھائی، علم بدیع کا، اور باقی کتابوں کے مصنفین بھی اسی طرح خاتمہ ذکر کرتے ہیں، علم بلاغت کی جو کتابیں ہیں عموماً ان میں اسی طرح وہ خاتمہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ مفید باتیں جو ہوتی ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں اس فن ثالث کے اعتبار سے، کچھ مفید باتیں جن کا ذکر رہ گیا تھا صنعتے تو انہوں نے ذکر کر دی، لیکن کچھ مفید باتیں ابھی بھی باقی تھیں ان کو پھر یہ خاتمہ میں ذکر کرتے ہیں بھائی، اور یہ کتاب بھی چونکہ انہی کتابوں سے اخذ کی گئی ہے تو اسی کے طریقے کے مطابق آخر میں کیا ذکر کیا گیا، خاتمہ ذکر کیا گیا بھائی۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو سرقہ کلام کے بارے میں بتائیں گے بھائی، کلام کی چوری، ایک شخص کیا کر لیتا ہے دوسرے کا کلام چوری کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں اب آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ کس چیز کو سرقہ کہیں گے۔ ایک شخص نے ایک بات اپنے کلام میں ذکر کی تھی، بعد میں آنے والا کوئی شخص اسی جیسی بات اپنے کلام میں ذکر کرتا ہے، تو کیا اس کو کہیں، یہ کہیں گے کہ اس نے فلاں سے لیا اور اس سے کلام چوری کیا، یا نہیں کہیں گے، وہ تفصیل بیان کریں گے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں سرقۃ الکلام انواع، کلام کا سرقہ انواع کئی قسم پر ہے۔ پھر یاد رکھیے، یہ جو مثلا ایک شخص پہلے گزرا تھا اس نے ایک بات ذکر کی تھی، بعد میں آنے والا بھی اسی جیسی بات اپنے کلام میں ذکر کرتا ہے، تو فوراً دیکھتے ہی یہ حکم نہیں لگانا کہ یہ اس نے اس سے لیا ہے، اس نے اس کا کلام لیا ہے، اس سے چوری کی ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے بھائی، تفصیل ہے۔ یہ سرقہ کی بعض صورتیں وہ ہیں جو قبیح ہیں اور مذموم ہیں، ان کی مذمت کی جاتی ہیں، وہ ناپسندیدہ ہیں، اور لیکن اسی کی بعض صورتیں وہ ہیں جو مستحسن ہیں بھائی، اور ان کو وہ قابل تعریف ہیں، ان کی تعریف کی جاتی ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ ساری تفصیل اب بیان کریں گے بھائی۔ تو کہتے ہیں سرقۃ الکلام انواع، کلام کا سرقہ جو ہے، کلام کی چوری جو ہے، انواع ان کئی قسم کی ہے، منہا ان میں سے ایک قسم یہ ہے، ایخذ الناثر او الشاعر، کہ لے لے نثر کہنے والا یا شاعر جو ہے شعر کہنے والا۔ ناصر بھائی، نثر میں نے کل کے سبق میں بھی بتایا تھا، نثر کسے کہتے ہیں، یہ عام کلام، یہ ایک تو ہے، ایک تو نظم ہے، اشعار ہیں، اور باقی دوسرا کلام جو ہو اس کو کیا کہتے ہیں، نثر۔ تو وہ یہ کہ نثر کہنے والا یعنی عام کلام کہنے والا، او شاعر یا شاعر جو ہے یعنی شعر کہنے والا، وہ لے لے کس چیز کو لے لے، معنی لغیرہ دوسرے کے معنی کو، بدون تغییر لنظمہ بغیر بدلے اس کی نظم کو، اس کے نظم یعنی اس کے الفاظ۔ بھائی دیکھیے، پہلی قسم یہ ہے کہ ناصر یعنی نثر کہنے والا یا شاعر کسی دوسرے کے کلام کو لے، اس کے معنی کو لیتا ہے، اور معنی کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی لے لیتا ہے، ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرتا ہی نہیں ہے، بعینی ہو بہو بہو اسی کے الفاظ لے لیتا ہے، سارے بھائی سارے الفاظ لے لیتا ہے. اور یاد رکھیے یہ مذموم ہے اور قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے، قابل مذمت ہے کہ کیا کیا جائے، دوسرے کے پورے کلام کو اٹھا کر انسان لے لے اور کوئی حوالہ وغیرہ بھی نہیں دیتا، یوں ذکر کرتا ہے جیسے یہ اس کا اپنا کلام ہے. بھائی یہ معنی ہے کہ کوئی ناصر یا شاعر لے لے معنی لغیرہ، دوسرے کے معنی کو بدون تغییر لنظمہ، بغیر بدلے اس کی نظم کو یعنی اس کے لفظوں کو. کما اخذ عبد اللہ بن الزبیر، یہ زبیر نہیں بھائی، زبیر پڑھنا، زبیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو صحابی گزرے ہیں، یہ کوئی اور شخص ہے بھائی. جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے اس نے لے لیے بیتے معانین، اصل میں تھا بیتین معانین، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، معان کے دو اشعار لے لیے، ودعاہما لنفسہ، اور دعویٰ کر دیا ان دونوں کا لنفسہ اپنے لیے کہ یہ میرے اشعار ہیں، وہما اور وہ یہ اشعار ہیں بھائی. اذا انت لم تنصف اخاک وجدتہ علی طرف الہجران ان کان یعقل ویرکب حد السیف من ان تظیمہ اذا لم یکن عن شفرۃ السیف مزحل. شاعر کہتا ہے اذا انت لم تنصف اخاک، جب تو انصاف نہیں کرے گا، انصف ینصف انصاف، جب تو انصاف نہیں کرے گا آخا کا اپنے بھائی سے، وجدتا ہوں تو تو اس کو پائے گا، علی طرف الہجرانی، ہجران کہتے ہیں جدائی کو بھائی، دور ہونا، ترک تعلق کرنا، تعلق ختم کرنا. اذا انت لم تنصف اخا کا، جب تو انصاف نہیں کرے گا اپنے بھائی کے ساتھ، وجدته على طرف الهجران يرحمك الله، وجدته على طرف الهجران، تو تو اس کو پائے گا ترک تعلق کے کنارے پر، جدائی کے کنارے پر، یعنی تو اس کو پائے گا کہ وہ تجھ سے تعلق ترک کر دے گا، تجھے چھوڑ دے گا. ان کان یعقل، اگر وہ عقل رکھتا ہوا، اگر وہ سمجھدار اور ہوشیار ہوا. ویرکب حد السیف، حد السیف کہتے ہیں تلوار کی دھار کو بھائی، تلوار کی دھار. ویرکب حد السیف، اور وہ تلوار کی دھار پر بھی سوار ہو جائے گا. من ان تظیمہ، تظیمہ تا پر زبر لگائیں بھائی، من ان تظیمہ بھائی، مین جو ہے مین بدلے، بدلے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں یہ مین بدل کے لیے ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو وہ تلوار کی دھار پر بھی سوار ہو جائے گا. مین ان تظیمہ، اس کے بدلے کہ تو اس پر ظلم کرے، تو کہ تو کیا کرے، تظیمہ کے معنی ظلم کرنا بھائی. ایک یہ ہے کہ تیرا بھائی ہے تو اس کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے، وہ تجھے چھوڑ جائے گا، وہ تیرے ظلم کو کبھی نہیں برداشت کرے گا، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف جتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے اس کو بھی وہ برداشت کر لے گا، حتیٰ کہ تلوار کی دھار پر بیٹھنا برداشت کر لے گا، لیکن تیرے ظلم اور نا انصافی کو وہ برداشت نہیں کرے گا بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ مین بدلے کے لیے ہے کہ تمہارا ظلم کرنے کے بدلے وہ اس کو تو دوسری بڑی سے بڑی مشکل کو برداشت کر لے گا، لیکن تمہارے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. وَيَرْكَبُ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْ تَظِيمَهُ، اور وہ سوار ہو جائے گا تلوار کی دھار پر بھی، مِنْ أَنْ تَظِيمَهُ، اس کے مقابلے میں کہ تو اس پر ظلم کرے. اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَتِ السَّيْفِ مَزْحَلُ، شفرت السیف بھی کہتے ہیں تلوار کی دھار بھائی، شفرت السیف تلوار کی دھار. مزحل، مزحل یہ ظرف کا صیغہ ہے، دور ہونے کی جگہ، اسی طرح یہ مصدر بھی ہے، دوری کو بھی کہتے ہیں، دوری کو بھی. اذا لم یکن عن شفرت السیف مزحل، جب تلوار کی دھار سے دور ہونے کی جگہ نہ ہو یا دوری کی صورت نہ ہو بھائی، جو بھی آپ معنی کر لیں، چاہے ظرف والا کر لیں چاہے مصدر والا. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کرے گا تو تو پائے گا کہ تو اسے ترک تعلق والے کنارے پر پائے گا، یعنی وہ تجھ سے تعلق ترک کر دے گا اگر وہ سمجھدار ہوا، اور وہ تلوار کی دھار پر بھی سوار ہو جائے گا بجائے اس کے کہ وہ تیرا ظلم برداشت کرے، جبکہ تلوار کی دھار سے کوئی دور ہونے کی جگہ نہ ہو، یعنی وہ تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ ہر چیز کو برداشت کر لے گا، حتیٰ کہ اگر تلوار کی دھار پر بیٹھنے سے بچنے کی اور دور ہونے کی کوئی صورت نہ ہوئی تو وہ تلوار کی دھار پر بھی بیٹھنے کو گوارا کر لے گا لیکن تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو تلوار کی دھار پر سے مراد حقیقت نہیں مراد کہ تلوار کی دھار پر بیٹھ جائے گا، مراد یہ ہے کہ بڑے سے بڑی تکلیف کو بھی کیا کر لے گا، برداشت کر لے گا، لیکن تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا اور تیری حق تلفی تم جو ناانصافی کر رہے ہو اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے، اذا انت لم تنصف اخاک وجدته علی طرف الہجران ان کان یعقل، جب تو انصاف نہیں کرے گا اپنے بھائی سے تو اس کو پائے گا جدائی کے کنارے پر اگر وہ ہوشیار ہوا، ویرکب حد السیف من ان تظیمه، اور وہ تلوار کی دھار پر بھی سوار ہو جائے گا بجائے اس کے کہ تو اس پر ظلم کرے، اذا لم یکن عن شفرت السیف مدخل، جب نہ ہو تلوار کی دھار سے دوری کی جگہ۔ تو یہ اشعار لیے بھائی، ومثل هذا يسمى نسخا وانتحالا، اور اس قسم کو نسخ کہتے ہیں اور انتحال کہتے ہیں۔ اس کا کیا نام ہے؟ نسخ اور انتحال، کہ ہو بہو پورے کسی کے کلام کو لے لینا لفظ اور معنی سمیت اور دعویٰ کر دینا کہ یہ میرا کلام ہے۔ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے بھائی، جب وہ خلیفہ تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آئے بھائی، اور آپ جانتے ہیں کہ شعراء جو ہیں وہ اپنا کلام بادشاہ اور خلفاء وغیرہ اور سرداروں کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور انعام وغیرہ چاہتے تھے، تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر یہ دو اشعار ان کے سامنے ذکر کیے کہ یہ میرے اشعار ہیں۔ اب اشعار سنائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متوجہ ہوئے کہ یہ تو بڑے بہترین اشعار اس نے کہے ہیں بھائی، تو فرمانے لگے بھائی جب میں پہلے تم سے ملا تھا اس وقت تو تم شعر نہیں کہتے تھے، اب تو تم بڑے شاعر بن گئے ہو بھائی، اتنے بہترین اشعار کہے ہیں۔ تو یہ ابھی وہیں پر موجود تھا کہ ایک دوسرا شاعر معن ابن اوس بھائی، معن عین پر زبر ہے معن، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہی نام اس طرح کا پہلے بھی گزرا ہے، معن ابن زائدہ، معن ابن زائدہ، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے عرب کے اندر سخاوت کے اندر حاتم طائی مشہور ہے، اسی طرح معن ابن زائدہ بھی سخاوت کے اندر اس کا نام بطور ضرب المثل کے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وہ معن یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ یہ معن ہے، معن میم پر پیش ہے اور عین پر زبر ہے۔ تو یہ ایک اور شاعر تھا، تو یہ ابھی وہیں پر موجود تھے، یہ عبداللہ ابن زبیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ ایک دوسرا شاعر معن ابن اوس آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں اپنا قصیدہ لایا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ قصیدہ اس نے سنانا شروع کیا اور پورا قصیدہ سنایا، اور اس قصیدے میں یہ دو شعر بھی آ گئے۔ اتفاق ایسا ہوا جس وقت اس نے سنائے تھے اسی مجلس میں وہ اصل شاعر بھی آ گیا، اس نے یہ اشعار سنائے۔ تو جب وہ سنا چکا تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شاعر کی طرف متوجہ ہوئے جس نے پہلے اشعار سنائے تھے دو، اور کہا تھا میرے ہیں، کہ بھئی تم نے تو کہا نہیں تھا یہ میرے شعر ہیں۔ تو وہ کہنے لگا یا امیر المومنین یہ اشعار تو واقعی اسی کے ہیں، لیکن بہرحال یہ میرا رضاعی بھائی ہے، اس کے اشعار کا سب سے زیادہ حق اس کے اشعار پر میرا حق ہے، لہذا میں نے اپنی طرف نسبت کر دی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ دیکھو یہ ہے جی نسخ اور انتحال، کے دوسرے کا سارا کلام ہو بہو اٹھا کر اپنی طرف منسوب کر دینا۔ آگے دیکھیے، وَمِن قَبِيلِهِ أَن تُبَدَّلَ الْأَلْفَاظُ بِمَا يُرَادِفُهَا، اور اسی کی قبیل سے ہے، اسی قسم سے ہے کہ الفاظ کو بدل دیا جائے بما یرادفوہا، ایسے لفظوں کے ساتھ جو اس کے مترادف ہو، یعنی اسی کے ہم معنی لفظوں سے لفظوں کو بدل دیا جائے. کأن یقال فی قول الحطیئتی، جیسے کہ حطیئہ شاعر کے قول میں کہا جائے. اور اسی قبیل سے ہے کہ لفظوں کو بدل دیا جائے ان کے ہم معنی لفظوں کے ساتھ، یعنی انہی کے مترادف لفظ ہیں اور کوئی تبدیلی نہ کریں، صرف لفظوں کو بدل دیا، باقی سارا معنی وہی ہے. تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے. کیا معنی؟ جیسے پہلی قسم قبیح اور مذموم ہے، اسی طرح یہ دوسری قسم بھی کیا ہے؟ قبیح اور مذموم ہے. جیسے کہ یوں کہا جائے حطیئہ شاعر کے قول میں، یہ حطیئہ کا یہ شعر ہے بھائی، دع المکارم لا ترحل لبغیتها واقعد فانک انت الطاعم الکاسی. شاعر کسی سے کہہ رہا ہے بھائی کہ دع، چھوڑ دے، ودعا یدع سے امر ہے، دع چھوڑ دے، المکارم، مکارم جمع ہے مکرومتن کی، مکرومہ کہتے ہیں کارنامے کو، اسی طرح اعلی اخلاقی اقدار جو ہیں، اعلی اخلاقی قدریں جو ہیں، ان کو بھی مکارم کہتے ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کسی سے؟ دع المکارم، کہ تو کارناموں کو اور اعلی اخلاق کو چھوڑ دے، لا ترحل، تو سفر نہ کر، لبغیتها، بغیا کہتے ہیں طلب کو، طلب، لا ترحل لبغیتها، تو ان کی طلب کے لیے سفر نہ کر، تو ان کی طلب کے لیے سفر نہ کر، وقعد، اور تو بیٹھ جا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي، اسی کیونکہ بے شک تو الطَّاعِم، کھانے والا ہے. کیا ہے؟ کھانے والا ہے. الکاسی، کسا یکسی کے معنی لباس پہننا، الکاسی، تو لباس پہننے والا ہے. تو شاید کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تو بلند کارناموں اور بلند اخلاق سے حصول کی کوشش چھوڑ دے اور ان کی طلب میں ان کی طلب میں سفر نہ کر، یعنی اس کے لیے کوشش نہ کر، اور بیٹھ جا، اس لیے کیونکہ تو کھانے اور پہننے والا ہے، تو صرف یہی کام کر سکتا ہے، کھانے اور لباس پہننے کا کام کر سکتا ہے، یہ کارنامے اور اعلی اخلاق تیرے بس کی بات نہیں ہے، تجھے تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ چیزیں، یہ اوصاف تجھے حاصل ہو جائیں، لہذا ان کی طلب چھوڑ دے. سمجھ میں آیا؟ معنی سمجھ میں آ گیا؟ دع المکارم لا ترحل لبغیتها واقعد فانک انت الطاعم الکاسی، تو بلند اخلاق کو اور کارناموں کو چھوڑ دے، نہ تو سفر کر ان کی طلب میں، اور بیٹھ جا، کیونکہ بے شک تو کھانے والا ہے، پہننے والا ہے. فقال الآخر، تو دوسرے نے کہا، دوسرا شاعر کہتا ہے، ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس. بعینہ وہی معنی ہے، صرف لفظوں کو شاعر بدلتا جا رہا ہے. دع کی جگہ دوسرے شاعر نے کیا ذکر کر دیا؟ ذر، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، چھوڑنا. المکارم کو بدل دیا المآثر سے، دیکھو وزن بھی بالکل ایک جیسا اور معنی بھی ایک ہی ہے دونوں کا، وہی کارنامے بلند اخلاق بھائی. لا ترحل کو بدل دیا لا تذهب سے، ایک ہی معنی. لبغیتها کو بدل دیا لمطلبها سے، دونوں کا ایک ہی معنی. اوپر والے شعر میں آیا تھا وقعد، اس نے بدل کر کہہ دیا وجلس، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. اوپر تھا فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ، دوسرا کہتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْآكِلُ، تو طاعم کو کسے بدل دیا؟ آکل سے، معنی ایک ہی ہے. الکاسی کو بدل دیا اللابس سے، لباس پہننے والا، دیکھو وہی معنی ہے بھائی. تو صرف کیا کیا دوسرے شاعر نے؟ صرف الفاظ تبدیل کیے بھائی، اور دیکھیے الفاظ بھی ایسے لے کر آیا کہ بعین ہی وہی وزن ہے شعر کا، بیعین ہی وہی وزن. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھی پہلی قسم ہی میں سے ہے، یعنی یہ بھی مضموم ہے اور قبیح ہے کہ انسان کسی دوسرے کا کلام لے اور صرف کیا کر دے، الفاظ کو بدل دے، معنی سارا وہی ہے بھائی. وقریب منہ، اور اسی کے قریب ہے کہ ان تبدل الالفاظ بما یضادها فی المعنی مع رعایت النظم والترتیب، کہ یہ کہ بدل دیا جائے الفاظ کو بما یضادها ایسے لفظوں کے ساتھ جو ان کے متضاد ہوں، فی المعنی کس میں؟ معنی میں، مع رعایت النظم والترتیب ساتھ رعایت رکھتے ہوئے نظم اور ترتیب کی. بھئی کہتے ہیں اسی کے قریب یہ صورت بھی ہے کہ کسی دوسرے کا کوئی شخص کلام لیتا ہے، اور پہلی صورت تو کیا تھی، مترادف الفاظ لے کر آتا ہے، اس کے الفاظ بدل دیتا ہے، معنی وہی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے الفاظ لاتا ہے جو پہلے کی ضد ہوتے ہیں، وہاں تعریف تھی تو یہاں کیا آ جائے گی، مذمت آ جائے گی، وہاں بہادری تھی تو یہاں بزدلی آ جائے گی. بھائی باقی سارا کچھ اسی طرح رکھتا ہے، لفظوں کی لفظ اور ان کی ترتیب وغیرہ اسی ترتیب سے الفاظ وہ لے کر آتا ہے، البتہ صرف ضدیں لے کر آتا ہے. کما لو قیل فی قولی حسان رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ کہا جائے حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں. حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر ہے، بیض الوجوہ کریمت احسابہم شم الانوف من الطراز الاول. بیض الوجوہ، بیض جمع ہے ابیض کی، اور یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف. بھائی صفت آپ نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے عربی میں، صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی جاتی ہے. تو بیض الوجوہ سفید چہروں والے ہیں، کریمتن احسابہم، کریمتن احسابہم، کریمتن معزز ہیں، احسابہم حسب میں نے بتایا تھا خاندانی شرافت، بھائی تو یہاں یہ اسی معنی میں خان، کریمتن احسابہم معزز ہیں ان کے خاندان، معزز ہیں ان کے خاندان. شم الانوفی، شم جمع ہے اشم کی، اشم، اور اشم کہتے ہیں وہ شخص جس کی ناک متوازن اونچی ہو، برابر یعنی خوبصورت ہو. بھائی ناک کیا ہو، ایسی ہو متوازن ہو، برابر اونچی، جو کہ حسن کی علامت ہے. بھائی اور انوف جمع ہے انف، ان کی ناک کو کہتے ہیں. شم الانوفی اونچی ناک والے ہیں، مینت طراز الاولی، طراز کہتے ہیں قسم اور طریقے کو، مینت طراز الاولی پہلی قسم میں سے ہیں، یعنی پہلے درجے والوں میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ پہلے درجے والوں میں سے ہیں، یعنی عظمت اور بزرگی کے اندر یہ پہلے درجے والے لوگوں میں سے ہیں. بیض الوجوہ کریمت احسابہم شم الانوف مینت طراز الاولی، سفید روشن چہروں والے ہیں، کریمتن احسابہم معزز خاندان ہیں ان کے، شم الانوفی اونچی خوبصورت ناک والے ہیں، من الطراز الاولی پہلے درجے والوں میں سے ہیں، یعنی بزرگی اور عظمت میں. اب اسی میں اگر اوپر عبارت ذرا دوبارہ دیکھیں، کما لو قیل فی قول حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ کہا جائے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے اندر، تو اس شعر کو اگر یوں بدل دیا جائے جیسے آگے ذکر کریں گے، بھائی فقال الاخر، جیسے بدلا کسی نے فقال الاخر تو دوسرا کہتا ہے، بدل کر یوں کہتا ہے، سود الوجوہ لئیمت احسابہم فطف الانوف من الطراز الاخر. سود الوجوہ، پہلے کیا آیا تھا پچھلے شعر میں، بیض سفید چہروں والے، اس کو بدل دیا، بیض کو سود سے اسود کی جمع ہے، سیاہ چہروں والے. پچھلے شعر میں آیا تھا کریمتن احسابہم، یہاں آیا لئیمتن احسابہم، گھٹیا ہیں ان کے خاندان. بھائی گھٹیا ہیں، ادنا ہیں ان کے خاندان، سیاہ چہروں والے ہیں، گھٹیا ہیں ان کے خاندان. اور پیچھے کیا آیا تھا شعر میں، شم الانوفی خوبصورت اونچی ناک والے ہیں، وہ شم ان کو یہاں شاعر نے دوسرے نے بدل دیا، فت سن، فا پر پیش ہے، قا ساکن ہے اور سین ہے، فا قاسین، فت سل انوفی، فت سن جمع ہے اپس کی، اور یہ کہتے ہیں چپٹے ناک والا، وہ جس کی ناک پھیلی ہوئی ہو. بھائی تو چپٹی ناک والے ہیں، منت تراز الآخری، آخری درجے والوں میں سے ہیں، کس میں سے ہیں؟ آخری درجے والوں میں سے ہیں۔ تو دیکھیے اس شاعر نے کیا کیا، لفظوں کو کس سے بدل دیا؟ متضاد الفاظ کے ساتھ بدل دیا، تو یہ بھی اس پہلی قسم کے قریب ہے، باقی ترتیب وغیرہ ساری وہی ہے، صرف لفظوں کو متضاد کے ساتھ بدل دیا۔ سود الوجوہ لئیمت احسابہم فطس الانوف من الطراز الآخری، سیاہ چہروں والے ہیں، گھٹیا خاندان والے ہیں، فطس الانوف چپٹے ناک والے ہیں، من الطراز الآخری آخری درجے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ قسم بھی مذموم اور قبیح ہے بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔